جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ جی سسٹر، آپ کا جو سوال ہے وہ یہ تھا کہ صلاۃ الحاجہ کی کوئی نماز ہے یا شکرانے کے دو نفل ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، آج ہی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ تو حاجت کے لیے کوئی نماز پڑھی تو جا سکتی ہے، انسان دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، لیکن یہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے مستقل کہ اسپیشل طور پہ کوئی صلاۃ الحاجت ہو اور اس کی الگ سے کوئی اسپیشل دعا ہو، نہیں۔ انسان یعنی جو عام روٹین کی فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے، اس کے بعد بھی دعا کر سکتا ہے، اور اگر انسان الگ سے کوئی دو نفل پڑھ کے دعا کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی صلاۃ الحاجات کو ایک الگ سے کوئی حیثیت ہے، کوئی اسپیشل طور پہ کیٹیگری ہے، جیسے کہ نماز تہجد ہے، یا ایسے جو ہے یہ کوئی نماز جو ہے وہ کوئی نہیں، بلکہ یہ ایک نفل ہے، انسان نفل کے طور پہ دو نفل پڑھے اور کوئی بھی دعا کر سکتا ہے جی۔ اور اس کی کوئی خاص دعا بھی صلاۃ الحاجات کے لحاظ سے کوئی ثابت نہیں ہے، جو دعا بتائی جاتی ہے وہ سندن ثابت نہیں ہے۔ باقی رہا کہ شکرانے کے دو نفل پڑھنا، تو یعنی شکر کے طور پہ سجدہ کر لینا، اچانک کوئی انسان کو اچھی خبر آئی ہو اور انسان سجدے میں چلا گیا ہو، یہ تو احادیث میں ملتا ہے۔ اور شکرانے یعنی کوئی بھی انسان کام اچھا اس کو ملے اور اس کے مقابل میں کوئی بھی وہ عبادت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی فیلڈ میں کامیابی مل گئی، آپ کو جہاں پروفٹ 10 روپے آنا تھا وہاں آپ کو 1000 روپے آ گیا، تو آپ نے جو ہے اس خوشی میں چلو 10 روپے 20 روپے 30 روپے اللہ کے لیے دے دیے، تو یہ ایک شکرانہ یا یہ ایک خوشی جو ہے اس طرح کرنا تو جائز ہوتا ہے۔ لیکن کوئی اسی طرح اگر انسان نے کوئی دو نفل نماز پڑھ لی ہے یا اس طرح کر کے، یہ جائز ہوتا ہے، لیکن یہ بھی نفل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی خاص طور پہ کوئی ایسا نہیں طریقہ ہوتا ہے کہ یہ شکرانے کے بھی کوئی اسپیشل طور پہ کوئی نماز ہو یا کوئی ایسا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن نفل کے طور پہ پڑھے جا سکتے ہیں، نفل کے طور پہ حاجت کے لیے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ واسم اللہ جی، تارک بھیا مانگ کے آئیے۔
آپ جو ٹیکسٹ میں روم میں ٹیکسٹ لکھتی ہیں وہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر آپ مائک پہ پوچھ سکتے ہیں تو وہ زیادہ آسان ہے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے مائک پہ نہیں آ سکتے تو آپ مجھے پی ایم کر دیں، میں آپ کا جو سوال ہے وہ ضرور چلا دوں گا۔ جی سر،
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں اس کی طرف آنے سے پہلے یہ تھوڑا سا چونکہ پیچھے والے کے ساتھ تعلق ہے تو اس کو میں بتا دوں، حاجت کی جو دعا بکس وغیرہ میں ملتی ہے کہ یہ صلاۃ الحاجہ کی ایک اسپیشل دعا ہے، تو یہ حاجت کی دعا کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ویسے انسان حاجت کے لیے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ احسن صاحب۔ جی میں اب جو ہے وہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، اللہ آپ کو ذرا خیر دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج کل جو یہ نجومی ہوتے ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ ستاروں سے یا یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ کے تھرو اپنا ستارہ معلوم کرنا، یا یہ ہوتا ہے کہ حروف تہجی کے ذریعے اپنا ستارہ معلوم کرنا، یہ سب کا سب علم نجوم میں آتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتا کاہنن فسألہ، جو کسی کاہن یعنی نجومی یا اس طرح ستاروں کا جو علم ہوتا ہے اس کے پاس گیا اور اس سے صرف پوچھا، تو لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، تو اس انسان کے لیے 40 دن تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی اس پوچھنے والے کی. اس لیے یہ میگزین وغیرہ میں بھی جو ستارے بنے ہوتے ہیں، یا اسی طرح جو ایسے ہی لوگ اپنے آپ کو نجومی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. من اتا کاہنن فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، سنن میں روایت موجود ہے. تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. اور یہ جو ڈیٹ آف برتھ کے تھرو سے میرا ستارہ فلاں ہے، میرا ستارہ فلاں ہے، یہ سب کا سب جو ہے ایک بکواس ہوتی ہے، ایک ایسی عبارت سے لکھ دی جاتی ہے ہر ستارے کے اندر میں کہ وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تو میرے حالات کے موافق ہو رہی ہے، یہ ہے یہ ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اور قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ کرنا، یہ جائز نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اسے معافی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، تو ایسے انسان کی جو ہے وہ یعنی 40 دن تک جو ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. دوسرا سوال جو تھا کہ ایک عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے، چھوڑ سکتی؟ تو یاد رکھیں، عورت کی دو کیفیات، کہ ایک میں وہ عورت یعنی حاملہ ہے اور دوسری حالت کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایسی حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور روزے کا بعد میں، روزوں کے بعد وہ بطور فدیہ بھی دے سکتی، یعنی اگر بعد میں قضائی نہ دے سکتی ہو تو روزے کا فدیہ بھی دے سکتی ہے. الحاملہ والمرضعہ، جو عورت حاملہ ہو یا جو عورت دودھ پلانے والی ہے، دونوں کے لیے جو ہے یہ حکم جو ہے وہ موجود ہے. جی، جزاک اللہ احسن. جی سر، آپ کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کا فدیہ کیا ہے. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. مسکین کا ایک کھانا کھلانا ہے، یعنی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں جو آپ لوگ گھر میں کھاتے ہیں. اس اعتبار سے انسان جو ہے نا کوشش، کیونکہ اپنے اوسط، کیونکہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے میں جیسے فرمایا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، انسان جتنا گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کا اوسط جو ہے، یعنی اس کا وسط جو ہے، مثال کے طور پہ انسان گھر میں جو خرچہ کرتا ہے ایک دن کا جو ہے 50 ہیں، اور مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں، یا ایک دن کے 10 ہیں، یا گویا کہ 50 ہیں اور 5 ممبر ہیں، تو گویا کہ ایک ممبر جو ہے وہ 10 کے قریب اس کے اوپر کھانے کا خرچہ ہوگا. تو اس طرح کر کے درمیانہ جو انسان کھانا کھاتا ہے گھر میں، اس کا ایک بندے کا حساب لگا کر پھر جتنے روزے ہوں اس حساب سے اس ایک بندے کے کھانے کا جو ہے وہ فدیہ جو ہے اتنے روزوں کا جو ہے وہ دو ٹائم کے کھانے کا بنا کر جو ہے وہ دے دیا جائے. یعنی ایک روزے کا کھانا جو ہے وہ دو ٹائم کا جتنا انسان بنا. اس کے آپ دیکھیں مختلف لحاظ سے مختلف بنتا. کچھ لوگ جو ہیں وہ پورا مہینہ جو ہے وہ 4-5 ہزار روپے پاکستانی روپیز میں گزارا کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسا بھی ہیں جو مہینے میں جو ہے وہ 80-90 ہزار روپے میں گزارا کرتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اس سے بھی اوپر ہوں گے. تو جو انسان گھر میں جس معیار میں کھاتا ہے اس معیار کے حساب سے دو ٹائم کے کھانا کا جو ہے وہ ایک روزے کی طرف سے فدیہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہمیں رکھ لینی چاہیے. اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جو لوگ کسی کی بیعت کر لیتے ہیں، اس کے مرید بن جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، پھر ان کے پوچھ لیتے ہیں، نام بھی بچوں کے ان سے پوچھ کر رکھتے ہیں، دیکھیں یہ چیز اگر تو اس لحاظ سے ہو جائے کہ وہ ہمارا استاد ہے ہم اس کے شاگرد ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لوگ اکثر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں قیامت والے دن بھی وہ ہمیں بچائے گا اور وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا اور یہ اس طرح کے عقائد رکھے جاتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بیعت کرنا اور اس سے سمجھا جائے کہ بس یہی ہمارے لیے ایک حرف آخر ہے اور گویا کہ یہی ہمارا لیے جو ہے ایک لحاظ سے شریعت جو ہے وہ بھی ہم نے اسی سے لینی ہے کسی اور سے نہیں لینی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اس طرح کر کے کوئی بیعت لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہاں انسان کسی بھی انسان کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پورا چلوں گا یہ کروں گا, تو بطور استاد کے تو کسی کو مانا جا سکتا ہے, بطور عالم کے تو کسی کو مانا جا سکتا ہے, لیکن بطور شافی کے کہ یہ میری سفارش کرے گا اور یہ مجھے بچائے گا اور یہ میرا ہی اکیلا رہبر ہو گیا ہے, اس نظریے سے جو ہے کسی کے ساتھ کوئی بیعت کر لینا یہ کر لینا یہ جائز نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے. تیسرا آپ کا سوال جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا, اگر آپ ایک بار پھر پوچھ لیں تو میں اس کا جواب دے دوں گا. جی سسٹر, سب سے پہلے آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے پڑھتے ہوئے کچھ لوگ بیٹھ کے چیئر پہ نماز پڑھتے ہیں, تو چیئر کی صف میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ کیا صف چیئر کے پیچھے والی دو پاؤں جو ہیں وہ صف کے کنارے پہ ہونے چاہیے یا کیسے ہونے چاہیے؟ سسٹر اس میں نہ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں, لوگ اس میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. نمبر ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ضرور ہے, لیکن انسان جتنا کھڑا ہو سکتا ہو اتنا کھڑا ہو جائے, جتنا بیٹھ سکتا ہو اتنا بیٹھ لے. تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو زیادہ اجر ملے گا, بیٹھ کے انسان پڑھے گا تو نفل نماز ہے, تو وہ تو انسان ویسے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے باوجود اس کے کہ کھڑے ہونے کی قدرت ہو تب بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. لیکن فرض نماز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کو اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے پھر نہیں پڑھ سکتا ہے, پھر اسے کھڑا ہی ہونا ہوتا ہے. ہاں سجدے رکوع میں نہیں جا سکتا ہے تو سجدے اور رکوع کی جگہ پہ بیٹھ جائے اور باقی نماز میں کھڑا ہو جائے. پہلے نمبر پہ تو یہ بازے میں رکھنے. اگر نفل نماز ہے تراوی نماز ہے تو ساری نماز بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو قیام میں کھڑا رہے اور رکوع اور سجدے کے وقت چیئر پہ بیٹھ جائے. ایک بات. دوسری بازے میں رکھنی چاہیے کہ معیار یہ ہے کہ کھڑا ہونے میں آدمی کے پاؤں جو خود اس کے پاؤں ہیں وہ صف پہ ہونے چاہیے, وہ صف پہ ہونی چاہیے. انسان اگر چیئر کو پچھلی صف کے رکھنا چاہیے اور خود اپنے آپ کو جو لوگوں کی صف پہ اس میں کھڑے ہونے چاہیے, اور ایسا کرنا جائز ہے کہ جب وہ سجدے میں جائے اور رکوع میں جائے تو چیئر کو آگے کر کے بیٹھ جائے تاکہ پیچھے لی سب والے جو ہے وہ سجدہ اور رکوع کر سکتے ہیں, یہ جائز. لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا قیام سب سے آگے کرے, ٹھیک ہے؟ یہ ہے کہ وہ بالکل پیچھے والوں کو جو ہے وہ تنگ کرے. دونوں سے کاموں سے بچنا ہے, نہ پیچھے والوں کو تنگ کرنا ہے اور نہ ہی اپنا قیام سب سے آگے کرنا ہے. ایسا کرنا جائز ہے کہ قیام میں وہ کرسی پیچھے رکھے اور رکوع جاتے وقت کرسی اپنی آگے کر لے. ایسی حرکت جو نماز کے لیے ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی سائیڈ صف میں کہیں پہ جہاں چیئر ایک ہی جگہ پہ رہے اور اس کے پاؤں اپنے صف پہلی صف پہ رہیں تو یہ زیادہ بہتر, یعنی اس کے جو پاؤں ہیں وہ لوگوں کے پاؤں کے ساتھ صف میں سیدھے ہونے چاہیے, یہ اصل معیار ہے. اور اگر رکوع اور سجدے میں جاتے وقت چیئر آگے بھی کرنی پڑے تو جائز ہے, لیکن یہ ہے کہ صف سے آگے کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے. امید ہے کہ دونوں جو ہے وہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. جزاکم اللہ احسن. جی یہی ایک سوال تھا. دوسرا سوال آپ کا کیا ہے اگر آپ پلیز بتا دیں. اٹس ڈفرنٹ ٹو موو. نہیں, اگر مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو موو نہیں کر سکتا ہے تو کوشش یہ کرے دیکھیں پھر پیچھے والی جو صف ہے نا, پھر انسان وہ کسی ایسی جگہ پہ نماز کونے پہ سائے پہ پڑھ لے کہ پیچھے والے کو رکوع یا سجدے میں تکلیف نہ ہو. لیکن مین چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کرسی پہ اگر بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے اپنے پاؤں جو ہیں وہ صف کے ساتھ سیدھ میں ہونے چاہیے. یہ چیز اصل پاؤں کا معیار ہے, یہ چیز ہے. اور اگر وہ کرسی کے بغیر بیٹھ سکتا ہو تو یہ بھی زیادہ بہتر ہے, انسان پڑھ سکتا ہے جی. اور دوسرا جو کہاں سے شروع کرنی چاہیے, صف بندی جو ہوتی ہے نا وہ لوگوں کے جو ایڑیاں ہوتی ہیں پیچھے سے وہ برابر ہونی چاہیے, سب لوگوں کی ایڑیاں جو ہیں وہ پیچھے سے برابر. انگلیاں اگر کسی کی تھوڑی سی آگے ہو جائیں تھوڑی سی پیچھے ہو جائیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. انگلیاں جو ہیں یعنی ایڑیاں جو ہیں وہ پیچھے سے برابر ہونی چاہیے ہوتی ہیں. تو آدمی کو جب بھی پاؤں رکھنے صف میں تو وہ پیچھے سے اپنے ساتھی والے سے ایڑیاں جو ہے وہ برابر میں لے کے آ جائے. امید ہے کہ بات سمجھ آتی. دوسرا جو آپ کا سوال تھا تراویح میں اور نفل کے متعلق, تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان تراویح ہے یا نفل ہے تو وہ اپنے یعنی جو تہجد کے طور پہ رات کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنا الگ پڑھے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر حرمین میں ہے یا کہیں ایسی جگہ پہ ہے جہاں جماعت بھی ہوتی ہے تو وتر ایک ہی بار پڑھنا ہوتا ہے, دو بار نہیں ہے. اور وتر سب سے آخری نماز. اگر ایک انسان کو پتا ہو کہ اب تراویح ختم ہو رہی ہے تو میں نے آگے بھی رات کو نفل اور پڑھنے, تو پھر وہ وتر چھوڑ دے تو رات کی پھر نماز پڑھنے کے بعد آخر میں وتر پڑھے جائیں گے. اس طرح کر کے وتر پڑھے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دو وتر پہلے پڑھ لیے جائیں اور ایک وتر جو ہے وہ باقی نماز کے بعد پڑھا جائے, تو ایسا نہیں ہے. وتر جو ہے وہ ہمیشہ رات اجالو آخر صلاتکم وترا, وتر جو ہے وہ نماز آخری نماز ہی ہونی چاہیے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی صف جو ہے میرا مقصد یہ تھا کہ صف پیچھے سے جو ہے وہ صف ایڑیاں برابر ہونی چاہیے. باقی صف شروع جو ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے امام کے درمیان سے, امام کے سامنے سے ہی دائیں اور بائیں شروع ہونی چاہیے. وتر تین بھی پڑھ سکتے ہیں اور وتر ایک بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں طرح طرح وتر پڑھنے جائز ہیں. ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں, تین بھی پڑھ سکتے ہیں, پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں, سات بھی پڑھ سکتے ہیں اور نو وتر بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی تین وتر پڑھنے ہوں تو اس کے دو طریقے ہیں, دو پڑھ کے سلام پھیر کے ایک الگ پڑھ لیا جائے یا تین اکٹھے پڑھ لیے جائیں اور درمیان میں تشہد نہ کیا جائے, تو دونوں طرح وتر پڑھنے جو ہیں وہ جائز ہیں. جزاک اللہ احسن الجزا. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسے ہے کہ اگر اس فضیلت کو لینا ہے نا کہ جس انسان نے امام کے ساتھ نماز پڑھی اور اسی وقت ہی گیا جب امام گیا, فلا ينصرف حتى ينصرف الامام, تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ رات کو اس نماز پڑھنے کے بعد وتر پڑھ لے اور پھر آخر رات میں کچھ بھی نہ پڑھے. ٹھیک ہے, پھر کچھ بھی نہ پڑھے, کیونکہ اس حدیث میں یہی ہے کہ اس انسان نے رات کو امام کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور تبھی گیا جب امام فارغ ہوا اور پھر اس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ساری رات قیام کا اجر لکھا جائے گا. یہی چیز ہے. تو اس میں پھر درمیان میں تو کوئی اور نماز بھی نہیں ہے نا, پھر انسان درمیان میں کوئی اور نہ پڑھے نفل, ٹھیک ہے, امام کے ساتھ جو پڑھے اسی پہ اکتفا کر. لیکن اگر ایک انسان پڑھنا ہی چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوسری حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا, تو وتر کو آخر میں نماز پڑھنا چاہیے. باقی رہا کہ اگر دل چاہے نفل پڑھنے کو تو بہرحال اس وقت ارادہ یہی ہو کہ میں نے یہ پڑھنے ہیں. باقی رہا انسان کو اگر ٹائم آخر میں مل گیا ہے تو یہ تھوڑا سا بالکل ہی نفلوں سے منع کر دینا یہ کہنا مشکل ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہنا مشکل. باقی رہی یہ بات کہ وتر کو جفت کر لیا جائے اور پھر اور نفل پڑھتے رہیں تو یہ جائز نہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس وتر کو ایک رکعت پڑھ کے جفت کرو اور پھر نفل پڑھتے رہو اور آخر میں پھر دوبارہ وتر پڑھو, تو ایسا کوئی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. جی رمضان کے آخری دنوں میں بھی وہی چیز ہے, رمضان کے آخری دس دن ہیں یا ریگولر دن ہیں, تو وتر کے بارے میں مسئلہ یہی ہے, وتر کے بارے میں مسئلہ یہی ہے, چاہے ریگولر میں ہے چاہے آخری دس دن ہے, وتر جو ہے وہ نماز کے یعنی رات کے آخری چیز جو ہے وہی ہونی چاہیے. جی پانچ وتر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ انسان جو ہے وہ چار رکعتیں جو ہے وہ پڑھ کر تشہد میں بیٹھے اور پھر پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو کر پانچواں وتر ادا کر دے. ایسے ہی سات رکعت جو ہے وہ لگاتار اٹھ اٹھ کے پڑھتا رہے اور پھر چھٹی رکعت پہ تحیات بیٹھ جائے اور پھر ایک رکعت اٹھ کر جو ہے وہ ساتویں پوری کر لے. اسی طرح نو وتر جو ہے ہر رکعت کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے کرے اور آٹھویں رکعت پہ تشہد کرے اور پھر کھڑا ہو کر ایک رکعت نامی جو ہے وہ پڑھ لے. اس طرح کر کے جو ہے یہ تمام وتر ہوتے ہیں, اور جو تین وتر ہوتے ہیں اس میں یہ جائز ہے کہ دو کے بعد سلام پھیر دیا جائے تشہد کر کے اور پھر ایک وتر الگ پڑھ لیا جائے, اور یہ بھی جائز ہے کہ تین اکٹھے ہی پڑھ لیے جائیں لیکن اس میں پھر درمیان میں تشہد نہیں ہوگا. جزاک اللہ احسن الجزا. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحیت المسجد وہ نماز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتى یصلی رکعتین, جب بھی تم میں سے کوئی انسان مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھے اور پھر جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تحیت المسجد جو ہے یہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں ضرور ہیں, لیکن یہ کوئی مستقل نماز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں گئے ہیں اور وہاں آلریڈی پہلے سے فرضوں کی جماعت ہو رہی ہے تو آپ فرضوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے, اس میں خود بخود سمجھ لیا جائے گا تحیت المسجد کو. اسی طرح اگر مسجد میں گئے ہیں اور وہاں جاتے ہی دو رکعت کی بجائے آپ نے جو ہے سنتوں کی نیت کر لے کے لیے دو یا چار دو سنتیں وغیرہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ نیت لی ہیں, تو اس کے اندر وہ تحیت المسجد کا خود بخود ثواب مل جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جائیں تو دو رکعتوں کا کسی بھی صورت میں وجود ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ کی فرض نماز کی صورت میں ہو جائے چاہے آپ کے وہ سنتوں کی صورت میں ہو جائے, جب کچھ بھی نہ ہو تو پھر کم از کم دو نفل پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. اور اگر انسان کسی ایسے ٹائم پہ جاتا ہے مغربی یعنی عصر اور مغرب کے درمیان جب بھی جاتا ہے تو حدیث کا معنی یہی ہے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھو. اور جو منع کیا گیا نا عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے ہیں مغرب تک، تو یہ ممانعت اصل میں ایسے نفل کے لیے ہے کہ انسان کہے کہ چلو میں فارغ ہوں، چلو میں نفل پڑھنا شروع کر دوں، تو اس طرح کے نفل پڑھنے منع ہے. باقی رہا کہ اگر کوئی ضرورت کی نماز پیش آ جاتی ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی انسان نے کوئی نماز اس کی قضا ہو گئی ہے تو وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی بعد والی سنتیں رہ گئی تھیں تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس کی قضائی لے لی تھی. تو اسی طرح اگر کبھی نماز جنازہ کی کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی عصر کے بعد پڑھا جا سکتا ہے. تو مطلب یہ کہ ضرورت کی کوئی نماز آ جائے تو وہ پڑھی جا سکتی، اس کی معنی ممانعت نہیں ہے. ممانعت یہ ہے کہ مطلق نماز، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے چلو میں فارغ ہی ہوں تو کیوں نہ ہو کہ نفل پڑھنا شروع کر دوں، تو اس طرح کی نماز عصر کے بعد مغرب تک پڑھنا منع ہے، یا فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک ایسی نماز پڑھنا منع ہے. لیکن ضرورت یہ مثلا تحیت المسجد کی اچانک ضرورت پڑ گئی ہے، آپ مسجد میں گئے ہیں تو یہ پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے. باقی رہا کہ یہ جو تحیت المسجد ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جائیں اور پہلے دو رکعت مسجد کی دو نفل پڑھیں، پھر فجر کی دو سنتیں پڑھیں، پھر جماعت کے ساتھ دو فرض پڑھیں. نہیں، تو اگر مسجد میں جائیں اور آپ نے اپنے دو سنتیں پڑھنی ہوں، فرض میں شامل ہونا ہو تو بیٹھنے سے پہلے، تو آپ اسی میں شامل ہو جائیں، الگ سے یہ نماز نہیں ہے. یہ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے، چاہے وضو کے دو نفل ہیں یا مسجد کے دو نفل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے بعد یا مسجد کے بعد دو رکعتوں کا وجود ہونا چاہیے. کسی بھی صورت میں ہو، آپ نے وضو کیا اور وضو کے بعد آپ نے جو ہے اپنے فرض یا نفل نماز شروع کر دی ہے، سنتیں شروع کر دی ہیں، تو جو سنتیں پڑھی جا رہی گی ان کے اندر خود بخود تحیت المسجد وضو کا بھی ثواب مل جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ وضو کے دو نفل یا مسجد کے دو نفل مستقل نماز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے بعد پھر انسان کوئی نہ کوئی نماز پڑھ لے، جب کچھ بھی نہ ہو تو پھر کم از کم دو نفل پڑھ لے. یہ چیز ہے اس کا مفہوم، امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. جی، عورتوں کا اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، یعنی عورتوں کا بھی مردوں کا بھی اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے. گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف ہے جو عبادت ہے، تو وہ صرف اور صرف مسجد کی عبادت ہے، وہ گھر کی عبادت نہیں ہے. اگر چکا ہو تو کیا اس کی زکات عورت کو خود ادا؟ جی، جو عورت کے پاس خود اس کا پیسے اور زیور ہے تو یہ عورت اس کی زکات دینے کی خود ذمہ دار ہے، حامل اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے جو ہے وہ عورت خود ذمہ دار ہے. جی وعلیکم السلام، پلیز گیو می ریفرنس ٹو آل ادر. جی، ہر ایک کی بات کا آپ نے جو سوال پوچھے ہیں، اس کا جو اپنے سوال پوچھے نمبر ایک تحیت المسجد کا، تو تحیت المسجد کو کہیں بھی اس انداز سے نہیں احادیث میں بیان کیا گیا. اچھا، اعتکاف کا، اعتکاف کا اگر آپ نے پوچھا ہے تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ سورت بقرہ میں ذکر کیا کہ مسجدوں میں تم اعتکاف میں ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کا ذکر کیا ہے، لا اعتکاف الا فی مسجد، اعتکاف نہیں ہوتا مگر مسجد میں. تو اب عورتیں گھر میں بیٹھ سکتی ہیں، اس کی دلیل چاہیے، اور وہ ہے ہی نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ یہ تو بس عورتوں نے اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ بنا لیا ہوا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ احادیث میں. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، میں کہتا ہوں جی فجر کے دو فرض ہیں، آپ نے کہا کہ اچھا جی میں تو چار پڑھ لیتا ہوں، کیا حرج ہے؟ میں نے کہا چار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اچھا بتاؤ جی کہاں لکھا ہوا ہے چار نہیں ہے، تو میں اس کی دلیل کہاں سے لے کے آؤں گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا بھی چار ثابت ہی نہیں ہے، دو ہیں، دو کے ثابت ہونے کی. اب اعتکاف مسجد میں ہے، اس کی دلیل دی جا سکتی ہے، گھر میں نہیں ہے، اس کا کہاں سے دلیل لے کے آئے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت نہیں. عبادت وہ ہوتی ہے جو ثابت ہوتی ہے، جو عبادت وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملا ہوا ہو، اور جس کا ثبوت ہی نہیں ہے ہم اس کو عبادت نہیں بنا سکتے ہیں. گھر میں اعتکاف کا کہیں ثبوت نہیں ہے، نہ ہی صحابیات سے،
کہیں بھی نہیں ہے. اعتکاف جو ہے وہ صرف اور صرف مسجد میں ہے. عورتیں بھی مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں, پردے کا کوئی ماحول بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اور نہیں بیٹھ سکتی ہیں اگر پردے کا نہیں بن سکتا ہے تو عورت اس کے علاوہ جو اپنی نفل عبادت پوری کرے گی وہی اس میں اس کو زیادہ اجر ملے گا. عورت کا اگر بذات خود مال ہے, یعنی زیور ہے, پیسہ ہے, خواہ وہ کمائی نہیں بھی کرتی ہے تو اس کے پاس جو زیور اور پیسہ ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے, یعنی سونا ہے تو تقریباً 7 تولے کے قریب, اور اگر چاندی ہے تو تقریباً 50-51 تولے کے قریب ہے, تو اس پہ جو ہے اس کو زکات جو ہے وہ دینا ہوتی ہے 2.5% کے حساب سے. اگر پیسے ہیں اور سونا ہے تو پیسے اور سونا ملا کر بنتا ہو یا پیسے اور سونا چاندی ملا کر بنتا ہو تو پیسوں کو سونے کے ساتھ یا چاندی کے ساتھ ملا کر اگر نصاب بنتا ہو تو تب بھی زکات دینا ہوتی ہے. اس میں وہ کمائی کرتی ہو نہ کرتی ہو, مین مقصود یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ جب پڑا ہوا ہے یا سونا پڑا ہوا تو اس کی زکات جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. اس فرض میں جو عورت کو حامد کی پرمیشن ہو یا نہ ہو یہ اسے پورا کرنا ہی ہوتا ہے. جی جی پلیز آپ مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم. میں یہ سوال کو تھوڑا سا ذرا پورا کر دوں کہ ایک عورت کے پاس زکات کا نصاب موجود ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, زکات کہاں سے ادا کرے؟ تو جو چیز موجود ہے اس کو سیل کے زکات کرے. اصل تو چیز یہ ہے نا, تو اصل تو یہ چیز ہے نا کہ سیم وہ سونا یا چاندی جو پیسے ہے اسی کی زکات دینی ہے نا, تو اسی میں سے کچھ حصہ سیل کر کے اس کی زکات دے دیں یا اسی میں سے جو حصہ زکات میں بنتا ہے وہ دے دیجیے. اصل چیز تو یہ ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے پاس سونا موجود ہے اور ایکسٹرا پیسہ نہیں ہے جس سے وہ سونے کی زکات دے سکے, تو ایکسٹرا پیسے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ انسان اس سونے میں سے نہیں گھٹانا چاہتا ہے تو تب ایکسٹرا پیسے زکات دی جاتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان بہتر افضل یہ کہ اسی سے اسی کو سیل کرے, اسی سیم سونے کو اسی کو کرے, اسی گولڈ وغیرہ کو کر کے اس سے زکات دے. جزاک اللہ. جی